بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و ستائش پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام اس کائنات کی وجہ خلقت اور وجہ بقا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، دعائے سلامتی اللہ رسول، اہل بیت اور اصحاب منتجبین کے چاہنے والوں کے لیے، وقت کی تنگی اور کچھ عذر شرعی کسالت، میں 5-8 منٹ آپ کے لوں گا، اور اس کے بعد میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ آئی بی اے کے طالب علم ہوں یا مختلف ہائر ایجوکیشن اعلیٰ تعلیم کے جو بچے ہیں، ان کے ذہنوں میں اسلام سے متعلق اور تعلیمات اسلام اور قرآن سے متعلق سوالات کا ایک سیلاب ہوتا ہے، ایک یلغار ہوتی ہے اور ایک الجھنوں کا ایک طوفان ہوتا ہے، اور یہ عمر بھی کیوں اور کیسے، کیوں اور کیسے، کیوں اور کیسے کا ایک طوفان بپا ہوتا ہے ذہن کے اندر۔ تو میں چاہوں گا کہ میں اپنے بیان کو مختصر رکھوں اور آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کی کوشش کروں، اگرچہ یہ دعویٰ سوائے نبی کے اور مولا علی کے کسی نے نہیں کیا کہ جو پوچھا جائے گا اس کا جواب ہم دیں گے، یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا سوائے نبی کے، نبی نے یہ دعویٰ کیا اور اس دعوے پہ پورے رہے، دنیا میں کوئی سوال ہی نہیں ہوا ایسا جس کا جواب سرکار کو نہ آتا ہو، اور مولا علی نے جوابات دینے کے لیے اعلان کیا کہ مجھ سے پوچھو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، اور اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولا سے کوئی سوال ہوا اور مولا نے اس کا جواب نہ دیا ہو۔ اصحاب پیغمبر نے کہا، یا علی، کیا آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ میں نے لعاب پیغمبر لیا تھا تب اللہ نے مجھے اتنا علم عطا کیا ہے۔ تو یہ گھرانہ کچھ اور ہے، لہذا یہ دعویٰ تو نہیں ہے کہ ہم سارے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایسے فورموں پر میں گیا ہوں پاکستان میں، مظفر آباد سے لے کے کراچی تک، شاید دسیوں یونیورسٹیز کے اندر جانے کا اتفاق رہا ہے، اور پوری دنیا میں اسی آبا قبا کے ساتھ سفر کرتا ہوں، اور کوئی سفر ایسا نہیں ہے جس میں برابر والے نے پوچھا نہیں ہو کہ آپ فلاں ہیں، آپ سے سوال کر لوں۔ تو میں تو پہلا جواب اسے یہ دیتا ہوں کہ یہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں، آپ ہمارے بارے میں، ہم سے متعلق یعنی اسلام سے متعلق سوالات اپنے ذہن میں ذخیرہ نہ کریں، بلکہ اس یلغار کو نکالیں اور اس کو ختم کریں۔ لہٰذا میری کوشش ہوگی، طبیعت کچھ ناساعد نامساعد ہے، اور بڑی خواہش تھی کہ زیادہ دیر آپ کے ساتھ بیٹھتا، لیکن میں کربلا اور امام حسین اور انسانیت اور امام حسین، جو آپ نے سیمینار کا اور آج کی تقریب کا موضوع رکھا ہے، اس سے متعلق بس قرآن سورہ مبارکہ معاہدہ کی 35 آیت تلاوت کروں گا، جس میں ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کا خلاصہ ہیں، میرے اور آپ کے لیے نصاب زندگی ہیں، میں اور آپ اگر ان 5 چیزوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہم کربلائی بھی ہیں، ہم حسینی بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، ہم قرآنی بھی ہیں، اور ہم انسان بھی ہیں، اور ان 5 چیزوں کا تعلق انسانیت سے ہے، اور انسانیت اگر کہیں بہتر ہو جائے گی تو وہاں واقعی مسلمان بھی تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ میں اگر یوں کہہ دوں، اتفاق ہے اپنے بارے میں زیادہ بات کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن ہم نے اس دفعہ ایک اشرہ پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، جس میں کچھ دانشور تشریف فرماتے ہیں، انہوں نے اس جملے پر ایک سیمینار منعقد کروا رہے ہیں اور اس کا انتظام ہو رہا ہے۔ جملہ ہماری زبان سے یہ نکلا جو سوچ سمجھ کے بولا تھا، جان بوجھ کے بولا تھا، اور وہ یہ جملہ تھا کہ اسلام حلیوں کا نام نہیں ہے، اسلام رویوں کا نام ہے۔ اسلام کا تعلق ضمنی طور پر، ذیلی طور پر حلیوں سے ہے، میں ایک حلیے میں آیا ہوں آپ کے پاس، یہ میرا ایک حلیہ ہے۔ اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، اسلام پینٹ شرٹ پجامہ کرتا، تہبند بنیان، اسلام فلاں چادر اور فلاں حلیہ، فلاں عبایا اور فلاں لباس، اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، اسلام کی نہ کوئی گاڑی ہے، اسلام کا نہ کوئی گھر ہے، اسلام اقدار اور تہذیب سے بات کرتا ہے، مادیت سے بات نہیں کرتا، اسلام کا موضوع میٹر نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، اسلام کا موضوع ہے اقدار، تہذیب، اصول، فارمولے، اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کچھ بھی پہنو اپنی حیا بچاؤ، بس اپنی شرم بچاؤ، اپنی حیا بچاؤ، اپنی عفت کو بچاؤ، اپنے آپ کو محفوظ رکھو، چاہے کچھ بھی پہنو۔ تو اسلام حلیوں کا نام نہیں ہے۔ یہ جب بعض اوقات مولانا تشریف فرما ہے، ان کے سر پر ایک مخصوص انداز کا ایک امامہ ہے، ہم بھی یہاں پیچھے سے اسے کھولتے ہیں تو ایسے ایک پٹی نکل آتی ہے امامے کی۔ یہ سنت پیغمبر ہے کہ پیغام اپنے گلے کے اندر یہ امامے کا کپڑا ڈالتے تھے ایسے۔ تو یہ جو ہم لباس پہنتے ہیں، یہ در حقیقت ایک تاسی ہے، ایک یاد کی تازگی ہے، ایک یاد، کسی بڑے کی یاد۔ ورنہ اسلام کا تعلق نہ کپڑوں سے ہے، نہ گاڑیوں سے ہے، نہ بنگلوں سے ہے، نہ کسی اور چیز سے ہے۔ اسلام حلیوں کا نام نہیں ہے، اسلام رویوں کا نام ہے، رویے سے پہچانا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ لہذا کربلا اقتدار کی جنگ نہیں تھی، بلکہ کربلا اقدار کی جنگ تھی۔ جنگ اور تناؤ اور لڑائی جو وہاں ہوئی، وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ کون حکومت چلائے گا اور کون حاکم بنے گا، بلکہ وہاں اگر قربانی دی گئی ہے اور جنگ ہوئی ہے تو وہ اقدار، تہذیب، جی تہذیب کی جنگ تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ لہٰذا امام حسین نے کربلا میں مسیحیوں کو بھی جمع کیا، ایک پورا خاندان عیسائیوں کا شہید ہوا ہے کربلا میں۔ تحقیق ہو رہی ہے اور تحقیق کسی حد تک نتیجے پہ پہنچی ہے، کربلا میں ہندو بھی شہید ہوئے ہیں۔ کربلا کے اندر عثمانی العقیدہ، اس زمانے میں عثمانی العقیدہ، آج آپ سنی کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، کربلا میں شیعہ بھی شہید ہے، اس لیے کہ مولا علی کو خلیفہ بلا فصل ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ کربلا میں عثمانی العقیدہ بھی شہید ہیں، حضرت زہیر قین عثمانی العقیدہ تھے، جسے آج کے زمانے میں آپ سنی کہتے ہیں۔ کربلا میں مسیحی بھی شہید ہیں، ہندو بھی شہید ہیں، یہودی بھی شہید ہیں، مسلمان بھی شہید ہیں، مسلمانوں میں مختلف سوچوں رکھنے والے لوگ بھی شہید ہیں۔ شاید ایک اس کا سبب یہ ہے کہ کربلا منانے کے لیے ہم نہ ہندو بھائیوں کو روک سکتے ہیں، نہ مسیحیوں کو روک سکتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مختلف ممالک میں چرچوں میں امام حسین کا ذکر سنا ہے مسیحیوں سے۔ لاہور میں میں نے جوزف کالونی میں جب ہم حالات خراب ہوئے تو میں ایک ہمدردی کے لیے ان سے گیا تھا، تو وہ یسوع حسین زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے مسیحی برادران۔ ایسے ہی ہندو، میں دسیو ایک ہندو کے یہاں تو میں مجلس پڑھتا ہوں، میرپور خاص میں ایک ہندو کے یہاں مجلس پڑھتا ہوں میں، وہ ہندو فیملی ہے پوری، مجلس کرتی ہے۔ ایک عشرہ ہوتا ہے محراب پور میں ایک ہندو بھائی کے یہاں، اہل سنت کے یہاں اس سال میں نے ایک مجلس پڑھی ہے، ہر سال پڑھتا ہوں ان کے یہاں مجلس، سنی پوری فیملی سنی ہے۔ تو امام حسین کا جو ذکر، امام حسین کا جو واقعہ ہے، اس نے سارے سوچوں کو اور سب افکار رکھنے والوں کو جوڑ دیا، اور اس کی وجہ یہ کہ امام نے بھی ایسے ہی سجایا اسے، امام نے بھی کربلا کو ایسے ہی ترتیب دیا۔ آپ حساب کے جوان ہیں، آپ حساب کے طالب علم ہیں، آپ سب کا موضوع حساب و کتاب ہے، امام حسین نے جتنا حساب و کتاب رکھا ہے شاید ہی تاریخ میں کسی مارکے میں اور کسی واقعے میں اتنا حساب امام نے رکھا ہو۔ یہ آپ نے سنا ہے کہ 9 محرم کو جنگ شروع ہو گئی تھی، امام نے حضرت عباس کو بھیج کے کہا کہ ان سے کہو کہ 10 محرم کو جنگ کریں، کل ایک دن آگے بڑھا دیں۔ وہ جو ایک دن آگے بڑھائی، اس کا ایک سبب یہ تھا کہ امام کے لسٹ میں نام تھے 132 جو شہید ہونے تھے کربلا میں، 32 لوگ نہیں تھے ابھی تک۔ امام نے کہا یہ لوگ کہاں رہ گئے، مجھے جو میرے نانا نے لسٹ دی ہے، ایک طے شدہ یہ حادثہ ہوا ہے، مجھے میرے نانا نے جو نام دیے ہیں اس میں 32 لوگوں کے نام کم ہیں، ان کو کہو ایک دن آگے بڑھائیں۔ ان کا انتظار کیا امام حسین نے، اور پھر صبح عاشور وہ 32 لوگ آئے ہیں، جو کوئی رستے میں تھا، کوئی کہیں تھا، کچھ یزیدی لشکر سے کٹ کے آئے، یعنی وہ تعداد پوری ہوئی۔ تو کربلا میں ہم جو 72 شہید کہتے ہیں، 72 وہ ہیں جو مکے سے کربلا تک امام کے ساتھ رہے ہیں، یعنی جو زیادہ وقت یا زیادہ امام کو جانتے تھے اور پہچانتے تھے۔ شہداء کربلا صرف 72 نہیں ہیں، 132 ہیں۔ آپ جب کربلا جائیں امام حسین کے حرم میں، تو ایک قبر بڑی بنائی تھی جب، تو اس میں جو شہداء کے ایک ساتھ شہیدوں کو دفن کیا تھا، جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں، وہاں نام اگر آپ گنتی کریں اور سارے شہیدوں کو گنتی کریں تو 132 شہید ہیں کربلا کے۔ 72 وہ ہیں جو میں نے عرض کر دیا کہ جن کا ساتھ زیادہ رہا ہے۔ تو ایک پیغام یہ، دوسرے انسانیت کے لیے بات کرنے والا جب تک اپنی ذات سے بات کو شروع نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی بات ناتمام رہے گی، وہ مؤثر نہیں ہوگا، اس کی کوئی بات مانی نہیں جائے گی۔ کربلا میں امام حسین کی خاندان کے ان کی فیملی کے چچا زاد، تایا زاد، کزنس، جو امام کے جو عزیز ایک تایا چچا کے خالہ ماموں کے، وہ جو پوری فیملی کے لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ 18 لوگ شہید نہیں ہوئے، 58 لوگ شہید ہوئے ہیں. 132 میں 58 جوڑیے آپ. اور اس وقت میں جتنے بھی اس گھر کے مرد تھے وہ امام حسین سوائے ایک دو شخصیات کو امام نے بچایا ہے. ان کو بچایا بھی اس لیے تاکہ بعد میں ان سے کام آگے بڑھنا تھا، جیسے امام زین العابدین علیہ السلام. اور انہیں بھی اللہ نے مصلحتاً بیمار کر دیا کربلا میں، اور بیمار کو مارنے کے لیے جب بھی کوئی آگے بڑھتا تھا تو انہی کے لوگ کہتے تھے بیمار ایسے بھی نہیں ماروں، وہ مصلحت تھی. لیکن 58 لوگ امام حسین کے عزیز و اقارب کربلا میں شہید ہوئے ہیں، جن کی ایک طویل فہرست ہے اور داستان ہے. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں جو اگر میں اور آپ حاصل کر لیں تو ہم نے اپنی زندگی کے اصول اور اسلام کی تعلیمات کے اوپر گویا عمل کر لیا. سب سے پہلے علم. اب آپ کو معلوم ہے کہ علم کا آپ علم کے بارے میں آپ دو باتیں کرتے ہیں. ایک آپ بات کرتے ہیں نالج، علم سے متعلق بات نالج، علم سے متعلق بات ایک مرتبہ ایجوکیشن. نالج علیحدہ چیز ہے، آپ جانتے ہیں یا جانیں، اور ایجوکیشن علیحدہ چیز ہے. معلومات علیحدہ چیز ہے، جی معلومات، ذخیرہ علم، جنرل نالج، معلومات یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور ایجوکیشن ایک علیحدہ چیز ہے جو آپ کو بہتر بناتی ہے، جو انسان بناتی ہے. ٹھیک ہے، علم. دوسرا مرحلہ ایمان. ایمان علم کا نتیجہ ایمان، یہ میری زندگی کا نصاب کا دوسرا مرحلہ ہے ایمان. ایمان کے بعد تیسرا مرحلہ ہے تقویٰ. ہم فطری طور پہ متقی ہیں، ہم فطری طور پہ متقی ہیں، جی آپ کہتے ہیں گاڈ فیئر، متقی، اللہ سے سچے ہونا، اپنے رب سے سچا ہونا. ٹھیک ہے، ہم فطری طور پہ متقی ہیں. ہمیں اللہ نے خلق کیا ہے پرہیزگار، ہم ہر پانی نہیں پیتے، ہم ہر کھانا نہیں کھاتے، ہم ہر جگہ نہیں جاتے، ہم ہر ایک سے نہیں ملتے. یہ جو نہیں کرتے نہیں کرتے نہیں کرتے نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی اسلام، اس کے لیے کوئی قرآن کی تعلیم نہ بھی ہو تب بھی ہماری فطرت کے اندر ہے کہ ہم ہر کام نہیں کرتے. یہ جو ہم ہر کام نہیں کرتے نہیں کرتے، یہ اسے تقویٰ کہتے ہیں. یہی اگر اپنے رب کی خاطر ہو جائے، یہی اپنے اللہ کی خاطر ہو جائے، تو انسان کے اندر ایک اور طاقت ایجاد ہو جاتی ہے. یہ تیسرا مرحلہ، علم، ایمان، تقویٰ. اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، جی اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کو آئیڈیل تلاش کرو، اپنا آئیڈیل تلاش کرو، اپنے لیے کوئی نمونہ عمل تلاش کرو. تمہیں ایک جگہ پہنچنا ہے، مقصد تک پہنچنا ہے، کوئی تمہارے لیے ایسا ہو جو پہنچ کے جس نے کامیاب زندگی گزاری ہو، جس نے یہ ثابت کیا ہو کہ میں کامیاب جا رہا ہوں اس دنیا سے. جی سکندر اعظم جب مرا، کتنی بڑی حکومت تھی اس کی. سکندر اعظم کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اتنی بڑی حکومت. جب مرا تو کہنے لگا جب میری تابوت اٹھاؤ، میری میت اٹھاؤ، تو میرے دونوں ہاتھوں کو میری میت سے باہر نکال دینا تاکہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اتنا کچھ میں نے کمایا، ساری دنیا دیکھے کچھ نہیں کمایا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں. لیکن حضرت علی کے سر پہ جب ضربت لگتی ہے تو پہلا جملہ بے ساختہ، یہاں تلوار لگی وہاں بے ساختہ جملہ نکلا، فستو رب الکعبہ، میں کامیاب جا رہا ہوں. اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی مولا علی نے، مگر کسی جنگ میں بھی نہیں کہا میں کامیاب جا رہا ہوں. لیکن جب شہادت کی موت نصیب ہوئی، جب اس دنیا سے صحیح اور سالم ایمان کے ساتھ جا رہے ہیں، تو فرمایا میں کامیاب جا رہا ہوں. اب ہمیں ایسا آدمی چاہیے. دیکھیے جس جگہ ہم رہ رہے ہیں نا، اسے دنیا کہتے ہیں، اور یہ دنیا دھوکوں کی جگہ ہے، فریب کی جگہ ہے. سب سے پہلے ہم دنیا میں آتے ہیں، پانچ منٹ بعد سب سے پہلا کام جو ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے، جب ہم دنیا میں آتے ہیں پانچ منٹ بعد جو سب سے پہلا کام ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے وہ دھوکا ہے. وہ کیا ہے؟ ہمیں کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور عربی زبان میں لباس کو کہتے ہیں دھوکا. لباس عربی کا لفظ ہے، آپ لغت میں جا کے دیکھیں، ڈکشنری میں عربی لغت میں جا کے دیکھیں، لباس یعنی دھوکا، فریب. اور ہوتا ہے فریب، کوئی اگر مہنگا کپڑا پہنے ہوئے آتا ہے تو ہماری رائے بدل جاتی ہے، کوئی پھٹے ہوئے کالر سے آتا ہے ہماری رائے بدل جاتی ہے، کسی کی چپل دو بند کی ہوں، ادھڑے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، ہم کچھ اور سوچنے لگتے ہیں. کوئی مہنگے کپڑے پہنے ہوئے آ رہا ہوتا ہے، ہم کچھ اور سوچنے لگتے ہیں. یہ جو ہماری سوچ کپڑوں کی بنیاد پہ بدل رہی ہے، تو دھوکہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کیا معلوم کہ وہ جو پھٹے کپڑوں میں آیا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا مقام رکھتا ہو، اور کیا معلوم جو مہنگے کپڑوں میں آیا ہو وہ وقت کا فرعون ہو، وقت کا یزید ہو، تو ہماری رائے تو کپڑوں کی بنیاد پہ ہو رہی ہے نا، ہماری رائے تو گاڑیوں کی بنیاد پر ہو رہی ہے نا، کوئی بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے ہم اسے بڑا سمجھ رہے ہیں، کوئی سائیکل سے اتر رہا ہے ہم اسے چھوٹا سمجھ رہے ہیں، تو دھوکے میں ہیں یا نہیں؟ مسلسل ہم اس دنیا میں دھوکے میں ہیں. اب یہ دنیا کا کام تو دھوکا ہے، تو دھوکے سے نکالنا بھی تو کسی کا کام ہونا چاہیے. اللہ نے رکھا ہے، ہم اپنی پسند سے تو نہیں آئے یہاں پر، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اپنی پسند سے نہیں آئے. ٹھیک ہے جی، تو کوئی تو ہو جو ہمیں اس دھوکے سے نکالے. تو دو لوگ ایسے ہیں، یعنی نبی کے ذکر کے بعد، سرکار کے ذکر کے بعد، خاندان پیغمبر نے، جنہوں نے اس دنیا کے بارے میں بہت اچھا بول کر دکھایا ہے اور بہت اچھا کر کے دکھایا ہے اس دنیا کے ساتھ. حضرت علی دنیا کے ایکسپرٹ تھے، آپ ان کے خطبات اٹھا کے دیکھیے. میں ان سے عقیدت کی بنیاد پر یہ بات نہیں کر رہا، ان کے جو کلام ہیں، ان کے جو خطوط ہیں، ان کے جو خطبات ہیں، اس میں دنیا کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، دنیا کی حقیقت کے بارے میں جو باتیں حضرت نے کی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ ایکسپرٹ تھے، دنیا کو بہترین پہچاننے والی شخصیت تھی. دنیا کو کیسے پہچانا جائے، اور پہچان تو لیا آپ نے دنیا کو، اب اس سے نمٹے کیسے ہیں، اس سے مقابلہ کیسے کریں، وہ امام حسین نے کر کے دکھایا. جس وقت صبح عاشور، جب عاشورہ کا دن نمودار ہوا اور جنگ شروع ہو رہی تھی، تو امام کی جو بہن ہیں جناب زینب، ان کی اور آپ کی عمر میں ایک سال سے کم کی چھوٹ بڑائی ہے. امام حسین بھی کربلا میں 52 سال کے ہیں، معاف کیجیے گا 58 سال کے ہیں، اور جناب زینب بھی کربلا میں 57 سال کی عمر کے درمیان ہیں. بہت قریبی بہن ہیں، بڑا پیار ہے دونوں بہن بھائیوں میں، اور نبی نے بشارت بھی دی ہے کہ یہ زینب تمہارے ساتھ رہے گی اور یہ سارے واقعات اس کے ساتھ ہوں گے. تو جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو جناب زینب کو گھبراہٹ ہونے لگی، انسانی تقاضے ہیں. تو امام حسین نے آپ کو گھبراتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ تم کیوں ایسے گھبرا رہی ہو؟ فرمانے لگی کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہونے والا ہے، آپ کو مار دیا جائے گا. تو امام نے ہاتھ پکڑا بہن کا اور بیابان کی طرف لے گیا اور کہنے لگے یہاں میرا مزار بنے گا، یہاں عباس کا مزار بنے گا، کچھ مدت کے بعد دنیا بھر سے لوگ یہاں آیا کریں گے، آج وقت گزار جو تو تکلیف کا وقت ہے گزار دو، کل ہمارے ذکر سے لوگ ہدایت پائیں گے، آج ہی وقت گزار دو پریشانی کا وقت. یعنی امام نے، اور پھر جو زمین خریدی تھی امام نے کربلا جاتے کے ساتھ ہی خریدی تھی، گھوڑے سے اترے نہیں جب تک یہ پوچھا یہ ملکیت کس کی ہے. معلومہ فلاں کی ہے، حضرت نے فرمایا ان کو بلاؤ، میں خیمے نہیں لگواؤں گا جب تک کہ اس کے پیسے نہیں دوں گا. 70,000 دینار دیے امام نے، اس زمین کی قیمت ادا کی ہے. پھر خیمے لگوائے، پھر انہی لوگوں کو بلا کے کہا میں تمہیں 3 شرطوں پہ اسے بخش رہا ہوں، تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم ہی رہو اسی کے اوپر. پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہاں ہل نہیں چلانا، کاشتکاری نہیں کرنا. دوسری شرط یہ ہے کہ میرے مہمان آئیں گے، اپنی نسلوں کو یہ وصیت کر کے جانا کہ میرے مہمان یہاں آیا کریں گے، میری قبر پہ لوگ آئیں گے، تو 3 دن تک ان کو مہمان رکھنا، تم لوگ انہیں کھانا کھلانا. یہ اس جگہ کی اجرت میں تم سے مانگ رہا ہوں، کرایہ مانگ رہا ہوں تم سے، دوسرے الفاظ میں، میرے الفاظ میں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب ہمیں مار کے لوگ چلے جائیں تو پھر ہمیں دفنا دینا، یہ لوگ ہمیں دفنائیں گے نہیں. یہ طے شدہ منصوبہ تھا یہ، اور احادیث ہیں. میں اہل سنت کے بزرگ علماء کی کتابیں رکھتا ہوں اپنے پاس، اہل سنت کے طریقوں سے جو روایات آئی ہیں امام حسین کے کربلا کے واقعے کے اوپر، کہ پیغمبر نے کیا کیا بتایا. جب امام کو روک رہے تھے لوگ رستے میں کہ نہ جائیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہوگا، تو حضرت فرمانے لگے مجھے سب پہلے سے پتا ہے، میرے نانا نے مجھے سب کچھ بتایا ہے. یعنی حادثہ نہیں ہو رہا تھا یہ کوئی، یہ طے شدہ ایک منصوبے کے تحت کام ہو رہا تھا. اور پھر آپ دیکھیں حضرت کے تقریباً 50 سے زیادہ خطبے ہیں جو آپ نے مکے سے کربلا تک دیے ہیں. جہاں جہاں رکتے تھے مجمع جمع ہوتا تھا، نبی کے بیٹے تھے، اس وقت کی بڑی شخصیت تھیں، تو لوگ جمع ہو جاتے تھے حضرت سے بات کرنے کے لیے، حضرت کی زیارت کرنے کے لیے، تو حضرت پہ خطاب فرماتے تھے وہاں. ان خطابات کو اگر آپ دیکھیں تو کبھی ایک صفحے کا بنے گا خطاب اگر ہم اسے اتار لیں، اور کبھی مثلا اس سے تھوڑا چھوٹا بڑا. تو حضرت نے ان خطابات میں جو باتیں کی ہیں وہ ہمارے لیے ایک انسانی اصول اور اقدار کے حوالے سے رہنما اصول ہیں. میں سمجھتا ہوں مجھے یہاں اپنی بات روکنی چاہیے کہ پھر ہمیں ایک آئیڈیل چاہیے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور پھر چوتھا مرحلہ جَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. جہاد سے مراد یہاں پر تلوار کھینچنا نہیں ہے. بدنام کر دیا بعض لوگوں نے جہاد کو. جو شخص اپنے 6 فٹ کے بدن پر قابو نہ پا سکے وہ پوری مملکت پہ کیا قابو پائے گا؟ جہاد سے پہلے، سب سے پہلے جہاد اپنے آپ سے جہاد ہے، اپنے نفس سے جہاد ہے، اپنی شیطنتوں سے جہاد ہے، اپنے اندر کے جو اندر کا جو ہماری ایک باغی ہے ہمارے اندر، اس سے جہاد ہے. جب تک میں اپنے اس 6 فٹ کے اوپر قابو نہیں پا سکوں گا، اس وقت تک میں سماج پر قابو نہیں پا سکتا. تو جہاد کا پہلا مرحلہ میں ہوں خود اپنے آپ کے ساتھ. وجاہدوا فی سبیلہ،
لعلکم تفلحون. اور آخری مرحلہ یعنی جہاد اگر ہم نے کر لیا اپنے آپ سے اپنی خواہشات سے, تو پھر دوسرا اور آخری نتیجہ ہے لعلکم تفلحون, فلاح پا جاؤ گے, کامیاب معاشرہ کامیاب ہو جائے گا. اور اس کامیاب معاشرے کو دیکھنے کے لیے ساری قربانیاں دی گئی ہیں. اللہ آپ سب کو, ہم سب کو یہ جو اعلیٰ اقدار ہیں, تہذیب ہیں, ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
Is your question directed to someone specific? Anyone can answer.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سوال انہوں نے فرمایا, یہ در حقیقت ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہم شہریوں کو اور ہم وطنوں کو تعلیم اور صحت بنیادی ذمہ داری ہے ریاست کی, گورنمنٹ کی حکومت کی. اب جب آپ گورنمنٹ کی طرف سے مہنگا ذمہ داروں کو ہوشیار کرنا ہے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شہریوں کو اور ہم وطنوں کو, ان کے بچوں کو اور آئندہ نسل کو بہتر سے بہتر تعلیم دیں. باقی جو پرائیویٹ ادارے, یہ جو جس کو کہہ لیجیے کہ ذاتی طور پر چند لوگوں نے مل کر ٹرسٹ بنایا, کوئی ادارہ بنایا, کوئی کالج بنایا, کوئی اسکول بنایا, تو یہ قابل تعریف ہے کہ وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں, لیکن اصل ذمہ داری ہے ریاست کی بنتی ہے.
جس طرح کیوریوسٹی مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو شہادت نصیب ہوئی ہے اور آخرت کے دن اور جنت میں انشاءاللہ ان کا بہت اونچا رتبہ ہوگا, تو ہم اتنا افسوس کیوں کرتے ہیں, روتے کیوں ہیں, اتنا افسوس کیوں ظاہر کرتے ہیں ان کی شہادت پر, جس بھی طرح ہوئی ہے لیکن آخر میں ہے تو شہادت, اور ہم سب سے زیادہ اونچا رتبہ تو
انہی کا ہے. سوال فرمانی ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر اتنا غم کیوں بنایا جاتا ہے. مسلمانوں کے درمیان دو طرح کی سوچیں ہیں. ایک سوچ تو یہ ہے کہ امام کو بہت بڑا درجہ ملا ہے, لہٰذا خوشی منانی چاہیے. بعض افراد اس دن لال کپڑے بھی پہنتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں, اور بعض افراد کیک بھی کاٹتے ہیں جب امام حسین کی شہادت کا دن آتا ہے, اور اس ان کا عنوان بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم خوش ہو رہے ہیں اللہ نے امام کو بڑا درجہ عطا کیا ہے. مگر ہم مسلمان اور ایک بہت بڑا طبقہ جو امام حسین کی شہادت کے دن غم مناتے ہیں, اس کے پیچھے دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ خود پیغمبر اکرم نے, یعنی جن کی نواسے ہیں, انہوں نے ان کی شہادت سے پہلے ان کا جب بھی شہادت کا ذکر آیا تو حضرت روئے, اور ایسے روئے کہ جتنا بھی ماحول تھا وہ سب مقدر ہو جاتا تھا, یعنی غمزدہ ہو جاتا تھا اور گریا ہوتا تھا. حتیٰ ایک بہت بڑا نام ہے سوایت محرقہ میں, ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے, معافی, ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ حضرت کی زوجہ یعنی نبی کی زوجہ سو رہی تھی عاشورہ کے دن, مدینہ میں تھی وہ, اور واقعہ کربلا میں ہوا تھا. تو انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی آئے ہیں خواب میں, اور یہ بہت بڑا نام ہے ہمارے سنی بھائیوں کی کتاب میں, اور وہ رو رہے ہیں نبی, اور آپ کے سر سے امامہ بھی اترا ہوا ہے اور آپ کے منہ پہ خاک لگی ہوئی ہے. تو حضرت ام سلمہ جو ان کی زوجہ ہیں, انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایسے کیوں پریشان ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں, میرے حسین کو مار دیا گیا ہے, میں نے تمہیں ایک شیشی میں خاک دی تھی وہ خون میں تبدیل ہو گئی ہے. تو حضرت اٹھی اور جا کے دیکھا تو جو خاک دے کے گئے تھے کربلا کی وہ اس میں خون ابل رہا تھا. تو اس طرح بہت ساری روایات ہیں کہ نبی اس پہ روئے ہیں اور نبی نے اس کے ان کے غم کو, حتیٰ ایک جگہ میں نے حدیث پڑھی جس میں سنی شیعہ حوالہ میرے پاس موجود ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جس نے میرے حسین پر 30 لوگوں کو رلایا میں قیامت میں اس کا ساتھ دوں گا, پھر فرمایا جس نے 10 لوگوں کو رلایا, جس نے 5 لوگوں کو رلایا, پھر فرمایا کوئی ایک بندے کو بھی میرے حسین پہ اگر رلائے گا تو میں اس کا قیامت میں ساتھ دوں گا. یعنی خود اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ ایسا ہو, احادیث کی روشنی میں. ایک بات, یعنی ان حدیث پہ ممکن ہے کہ کہا جائے کہ صرف اس کی سند کیسی ہے, اس کی سند کیسی ہے, یہ حدیث مستند ہے, یہ حدیث مستند نہیں ہے, ممکن اس پہ بحثیں ہوں, لیکن ہم اس سے بہت کر بات کر رہے ہیں. کیا یہ فطرت سے ہٹ کر ہے کہ جس سے آپ کو پیار ہوتا ہے, جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے, وہ جب پریشان ہو رہا ہوتا ہے, جب وہ تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کیا ہنستے ہیں, آپ مسکراتے ہیں؟ جتنے بھی واقعات دل خراش گزرے ہیں ان کو آپ دیکھ کر آپ کا دل خراب ہوتا ہے یا آپ کا دل خوش ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی شہید ہو رہا ہو آپ کے سامنے, آج ہی پاکستان میں بھی اگر کوئی مظلومن مارا جا رہا ہو تو آپ کو پتہ ہے نا یہ تو جنت میں جائے گا, لیکن کیا آپ اس کے جنازے پہ ہنستے ہیں یا روتے ہیں یا آپ پریشان ہو جاتے ہیں؟ ایک بات. تیسری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں بات, وہ یہ کہ کربلا کا واقعہ کیونکہ یاد رکھنا تھا اور یاد رکھنے کے لیے آپ کو احتجاج کا عمل انجام دینا پڑے گا اور احتجاج کی بہترین تصویریں دیا رونا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج جتنے بھی 58 معاف کی جگہ 56 اسلامی ممالک ہیں, 56 اسلامی ممالک میں آپ دیکھیے جن ممالک کے اندر امام حسین کی یاد تازہ ہے ان ممالک کے مسلمانوں کا حلیہ ہی کچھ اور ہے. میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو شاید کچھ الجھنیں بڑھ جائیں, لیکن کربلا کا ذکر ایک اچھے انسان اور اچھے مسلمان ہونے کی طرف بھی ہمیں پیغام دے رہا ہے عملی طور پر. وہ باتوں والا مسلمان نہیں, وہ باتوں والا مسلمان نہیں, وہ مسلمان جو کردار پیش کر رہا ہو, وہ مسلمان جو اپنے اپنے اسلام سے اور اپنی موجودہ اسلامی کیفیت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے اور اسلامی تعلیمات کی طرف دعوت دے رہا ہو. آپ دیکھ لیجئے, غور کر لیجئے موضوع تحقیق آپ کے ہاتھ میں, کہ جن جن لوگوں نے امام کے ذکر سے تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام کو زندہ رکھا ہے وہ لوگ آج دوسرے مسلمانوں سے بہتر مسلمان ہیں, عملی طور پر, کردار کے طور پر, سچ بولنے کے طور پر, قربانیوں کے طور پر. اور بات میں نے پہلے کہہ دی کہ صرف شیعہ حضرات امام کے ذکر کے وارث نہیں ہیں, بلکہ میرے پاس بہت علماء تشریف فرمائے, ایک بڑی تعداد ہے کہ جو کتابیں موجود ہیں اور علماء کا کردار موجود ہے. اور ذکر شہادت روزہ عاشورہ بریلوی برادران کے یہاں, اہل سنت برادران کے یہاں منعقد کیا جاتا ہے اور امام کا ذکر سن کے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں.
So before we move on for the next question, just a small announcement. The points will leave by 5:45 and due to short on time, we will just take two questions and please make your questions brief. Just two questions more. Sure, go on.
Assalamualaikum. My question is regarding Shia Sunni marriages. Ek taraf hum log public platform pe Shia Sunni unity ko promote karte hain, but dusri taraf agar ek Shia Sunni se shaadi kar le ya
اس سوال کا جواب تو آپ نے خود بھی دے دیا کہ در حقیقت ثقافتی اور رہن سہن کے مسائل ہیں. یعنی فقہی طور پر میں تو آج پاکستان کی شاید 8-10 ذمہ داروں میں سے میں ہوں اپنی برادری میں, اور الحمدللہ تو میں تو آپ کو, آپ سب کے سامنے, سارے جوانوں کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سنی اور شیعہ آپس میں شادی کرنا چاہے تو کوئی ممانعت نہیں, شیعہ لڑکا ہو یا شیعہ لڑکی ہو کوئی ممانعت نہیں ہے میری طرف سے, کوئی میں تو خود کچھ نہیں ہوں, میری فقہ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ شاید نہیں اور نہیں لی جائیں اس کو, جہاں تک کا سوال تھا وہیں رہنے دیجیے. اور بات دوسری ہے جو انہوں نے خود بھی کی ہے کہ ثقافتی مسائل ہیں, رہن سہن کے مسائل ہیں, الجھنیں بڑھ جاتی ہیں. مثلاً آپ شیعہ سنی کا سوال کرنے سے بہتر سوال کرتی ہیں سندھی اور مہاجروں میں شادی, آپ پنجابیوں اور مہاجروں میں شادی, تو کیا ہوتا ہے, شادیاں ہو رہی ہیں لیکن الجھنیں ہوتی ہیں نا, کیونکہ رہن سہن, بول چال, اٹھ بیٹھ, معاملات زندگی, طریقہ کار, تو جب دو زبانیں بولنے والوں میں الجھنیں بڑھ جاتی ہیں تو دو جو مذہبی سوچ ہیں ان میں بھی یقیناً الجھن بڑھ جائے گی. جی میں آپ کے جو سربراہ ہیں آئی بی اے کے تشریف فرمائے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آئندہ کبھی ان جوانوں کے سوالات کا کوئی دورانیہ رکھوائیے, اور اگر ہم میں اس قابل سمجھتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے, تاکہ یہ بچے, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید 50 ہاتھ اٹھ رہے ہیں ایک ساتھ, یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جی تو نہیں, 10 منٹ تو لے لیجیے لیکن پھر بھی وقت کرنا ہے. خود سرکار نبی مکرم انسانی اقدار اور تہذیب کی خاطر مبعوث کیے گئے, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, بہت واضح روشن بات فرما دیا نبی نے کہ مجھے اخلاقیات کو پروان چڑھانے کے لیے بھیجا گیا. ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ خلافت اور ملوکیت کے مسائل کیونکہ انسانی خواہشات کے مسائل اتنے پیچیدہ ہو گئے تھے کہ پھر امام حسین کو ایک بڑی قربانی کے ذریعے سے اپنے نانا کے دین اور اقدار اور تہذیب اور پیغامات کو بالکل محفوظ کرنا تھا, اور ایسا حضرت نے کر کے قیامت تک کے لیے, اور ان کا ذکر جیسے میری بچی نے سوال کیا تھا کہ ہم کیوں روتے ہیں, کیوں ذکر کرتے ہیں, تو اس کے ذریعے سے وہ چیز بار بار دہرائی جاتی ہے اور اس کو یاد رکھا جاتا ہے. ہندو برادری کا جیسے خود بھی فرمایا کہ اس کے اوپر تحقیق ہے اور کسی حد تک بات کسی نتیجے تک پہنچی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جب خلافت کی حضرت عمر کی تو ان کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو کچھ جو ایران کی شہزادیاں اسیر ہو کر آئی تھیں تو ان میں سے ایک شہزادی کی جو دو بہنوں کی شادیاں حضرت علی کے بیٹوں سے ہوئیں, یعنی ایک حضرت ابوبکر کے بیٹے سے ہوئی, ایک حضرت علی کے بیٹے سے ہوئی, حضرت ابوبکر کے وہ بیٹے جنہیں حضرت علی نے پالا تھا, اور ایک بہن کی شادی ان کی ہندوستان میں ہوئی. تو اس طرح ہندوستان میں جو بہن کی گئی شہزادی تھیں وہ اور امام حسین کی زوجہ بہنیں تھیں. امام سجاد کی والدہ اور جو ایک ہندو راجا کے گھر بیاہ کر گئی تھی ان کی اہلیہ اور ان کی وہ خاتون واپس میں بہنیں تھیں. یہ خاندانی رشتہ داریاں بھی تھیں اس خاندان میں, بادشاہوں کے یہاں شہزادوں کے یہاں اس انداز سے ہوتا تھا. تو حسینی برحمت جو کہلاتے ہیں ہندوؤں کے یہاں, ایک پورا وہ ہیں ہندو لیکن حسینی کہلاتے ہیں, ان کا پورا قبیلہ حسینی کہلاتا ہے. وہ قبیلہ تھا کہ جب امام نے خط لکھا اپنی مدد کے لیے بہت سے لوگوں کو, تو وہ جب پہنچے تو کربلا کا واقعہ گزر چکا تھا اور وہ شہید نہیں ہو پائے کربلا میں, امام کا ساتھ نہیں دے پائے, یعنی اپنے سمجھانے کا اپنے ہم زلف کا ساتھ نہیں دے پائے کوئی دوسرے الفاظ میں. تو وہ لوگ واپس چلے گئے تھے اور پھر ہندوستان جا کر انہوں نے امام حسین کے نام پر اپنے قبیلے کا نام رکھ دیا, اور اس طرح سے وہ برہمن حسینی برہمن آج بہت بڑے قبیلہ ہیں ہندوؤں میں, ہندوستان میں بھی اور پاکستان کے بعض علاقوں میں بھی. تو میں نے جو کہا کہ وہ جو اقوام کو جوڑنے والی بات تھی, تہذیب کو جوڑنے والی بات تھی, وہ کربلا کا خلاصہ ہے. اور ہمیں چاہیے جیسا کہ میرے بھائی نے کہا, میں یہ بات بھی اپنے بچوں کے لیے واضح کروں کہ ہم جب بھی کہیں رہتے ہیں تو دو طرح کے رشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ایک انسانی رشتہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ اور ایک مذہبی رشتہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. جب مالک اشرف کو حضرت نے مصر کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے فرمایا جہاں بھیج رہا ہوں میں تمہیں وہاں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں, تمہارے مذہبی بھائی بھی ہیں تمہارے انسانی بھائی بھی ہیں, دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھنا. تو ہمیں کیونکہ انسانی اقدار اور تہذیب کو آگے بڑھانا ہے اور ہمیں ساتھ رہنا ہے. تو دیکھیں نا, جب ہم ہندو عیسائی مسلمان ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو کیا سنی شیعہ وہاں ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ ہم اپنے اپنی جگہ بقول کسی بزرگ کے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں, وہ والی بات کہ اگر ہم اس انداز سے زندگی گزاریں تو ہم بہت سارے جو اس وقت پاکستان کی الجھنیں ہیں وہ ہم دور کر سکتے ہیں. جی
Before we take the next question, I would like to announce that the shutters will leave at 5:55, so we have 5 more minutes for further questions. Please feel free.
Sir, میرا یہ سوال ہے جو میں کافی اپنے شیعہ دوستوں سے پوچھ چکا ہوں, اور کیونکہ شہنشاہ نقوی یہاں موجود ہیں تو میں ان سے کرنا چاہتا ہوں کہ شیعوں کے پاس ایسی کیا گریوینس ہے اگینسٹ دا فرسٹ تھری کیلفس آف دی اسلامک کیلیفیٹ, اور ان کی جو گریوینس ہیں وہ کیا بی بی فاطمہ کے اس کو میرر کرتی ہیں یا ان کی اپنی بھی کوئی ہو؟
آپ نے خود جواب بھی دے دیا اپنا کہ یہ الجھن والا سوال ہے, اور الجھن والا سوال یہاں جواب نہیں دے سکوں گا, مجھے آتا ہی نہیں ایسے سوال.
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ جنگ جیتنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک تو آپ پریکٹیکلی کوئی جنگ جیت جاتے ہیں اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ آن دا فیلڈ اگر کوئی جنگ ہار بھی جاتے ہیں تو آپ کا اگر نظریہ کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ جنگ آپ کی جیتی ہوئی کاؤنٹ ہوتی ہے, یو کاؤنٹڈ ایز اے ون. سو ٹیکنگ کربلا ایز اے پرسپیکٹو, سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کی جنگ بھلے میدان میں ہار کر حضرت امام حسین نے آئیڈیولوجیکل بیسس پہ وہ جنگ جیت لی تھی, بیکاز ان کی آئیڈیولوجی پھر اتنی انانس ہو گئی کہ آج ہر گھر میں حسین کا ہی نام ہوتا ہے, جن کا نام نہیں ہوتا.
یہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں ان کا مزار ہے اور بہت بڑی لگتا ہے, میں ان کے قبر پر ان کے مزار پہ حاضری کے لیے گیا تھا اجمیر شریف ہندوستان میں. تو انہوں نے جو چار مصرے کہے ہیں اس وہ مصرا یہی ہے کہ سرتاط ندا دست در دست یزید, ایک مصرا اس کا یہ ہے کہ حضرت امام حسین سے تو یزید نے ہاتھ مانگا تھا کہ ہاتھ پلائیے مجھ سے, اپنے ہاتھ پہ دیجیے. وہ فرماتے ہیں کہ سر داد سر دے دیا دداد دست در دست یزید، حسین نے سر دیا ہاتھ نہیں دیا، اس نے ہاتھ مانگا تھا سر نہیں مانگا تھا، حقا کے بنا لا الہ حسین، اور اسی بنیاد پہ حسین نے لا الہ کی جو بنیادیں تھیں انہیں مضبوط کر دیا۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ کیا جیتا اور کون جیتا اور کون ہارا، کہ جب دربار شام میں اہل بیت کو اسیر کر کے لے جایا گیا تو جناب زینب کے ہاتھوں میں بھی رسی بندھی ہوئی تھی، امام سجاد بھی اسیر تھے، تو یزید تخت پہ بیٹھا تھا، اور جب اذان کا وقت ہوا تو جب اذان میں محمد الرسول اللہ کہا گیا تو امام سجاد نے کہا کہ یزید بتا کون جیتا کون ہارا، ہم جیتے ہیں، ہم کربلا میں ہار کر نہیں آئے، تم چاہتے تھے کہ یہ نام مٹ جائے، اللہ کا نام ختم ہو جائے، کیونکہ یزید کا ایک بڑا مشہور شعر ہے جو طبری نے اور ذہبی نے اور مسعودی نے تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یزید کہتا تھا کہ لائبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا عین نضل، بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، حکومت حاصل کرنی تھی، انہوں نے بڑی حکومت بنا لی، میں نے اب ان سے حکومت چھین لی ہے۔ تو امام سجاد نے اس کا جواب دیا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی فرشتہ نہیں آیا، یہ بنی ہاشم نبی، کیونکہ بنی ہاشم خاندان سے تھے، کسی خاندان سے تو ہوتے ہیں نا، پیغمبر کسی گھر سے تو ہوتے ہیں نا، پیغمبر بنی ہاشم سے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا جو نام لیا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ، یہ جو اللہ کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، بتاؤ میں جیتا یا تم جیتے، تم نے ہماری گردنیں کاٹی ہیں، ہمارا نزدیہ نہیں کاٹ سکے۔ شراف شاعر کہتا ہے کہ چھری کی دھار سے کٹتا نہیں، چھری کی دھار سے کٹتا نہیں، کٹتے نہیں کردار کی لو، کٹتی نہیں کردار کی لو، چھری سے آپ چراغ تو کاٹ گردن تو کاٹ سکتے ہیں مگر کردار کی لو کو نہیں کاٹ سکتے۔ تو کربلا میں بھی یہی ہوا کہ وہاں بدن دیے گئے مگر نظریہ بچایا گیا۔
السلام علیکم، سر میرا یہ کوشچن تھا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو تمام مکتبہ فکر کے لوگ ہیں علماء ہیں تو وہ تقریباً ایک طرح کی سوچ رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو جیو پولیٹیکل سچویشن آف دی ورلڈ ہے وہ کافی بہت زیادہ ٹربلسم ہو گئی ہے مسلمانوں کے لیے، کہ ایران اور سعودی عرب اور یمن اور اسرائیل، تو اس کے ریزنس کیا ہیں اور اس کے حل کیا ہیں تاکہ امت جو ہے نا وہ زیادہ ڈیوائڈ۔
تھوڑا سا سوال سیاسی سوال ہے اور جواب بھی سیاسی سوال کا سیاسی ہی جواب ہوگا، یہ عالمی سیاست کا حصہ ہے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے بہت اچھا جملہ ہے، دیوبندی عالم دین سے فیصل آباد کے، مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، میں بھی ان سے جناب مفتی صاحب تھا، وہ فرماتے تھے کہ شیعہ سنی میں، سنی سنی میں اختلاف ہے مگر جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، وہ پوری دنیا میں چاہتے ہیں اپنے تسلط کو بڑھائیں اور اس تسلط کو بڑھانے کے لیے انہیں کمزور کرنا ہوگا کسی کو تاکہ ان کی تسلط بڑھ جائے۔ تو مسلمانوں کے درمیان جو مسائل ہیں تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، میں صرف اشارہ دے دیتا ہوں کہ سیالکوٹ سے ایک صاحب 15 سال تک وہاں خطبے دیتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، اور جب واپس گئے ہیں امریکہ تو وہاں جا کے انہوں نے بیان دیا کہ میں تو یہودی تھا، میں نے بہترین لڑکی پڑھی، میں نے فلاں یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور میں وہاں پر نمازیں بھی پڑھاتا رہا، میرا تو کوئی اسلام کا تعلق ہی نہیں ہے، میں وہاں گیا تھا ایک مشن کے اوپر ایک کام پر۔ ایسی کئی مثالیں ہو چکی ہیں کہ یہودیوں کو انہوں نے اس حلیے میں، جو حلیہ مسلمان علماء کا ہوتا ہے، اس میں بھیج کے انہوں نے اپنے کام پورے کیے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک باقاعدہ عالمی سازش ہے، اور اس میں الحمدللہ پاکستان کا سنی شیعہ تو بہت متوجہ ہے، جو اب تک یہاں پر کوئی آگ نہیں لگی، اس بنیاد پہ ہم نہیں لڑے اب تک کسی سنی نے شیعہ کو، شیعہ نے سنی کو، بریلوی نے دیوبندی نے شیعہ کو نہیں مارا ہے، یہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہیں حادثات یہ سارے سیاسی بنیاد پر ہوئے ہیں، مذہبی بنیاد پر نہیں ہوئے حادثات۔ اور ماشاءاللہ، دیکھیے یہ جو اس وقت کی آپ کی تقریب ہو رہی ہے یہ کتنی مددگار ہے، آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ اس میں ایک ساتھ بیٹھ کر بہت ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کی۔ تو سب سے پہلا جو آپ نے کہا کہ کچھ ٹپس، کچھ چیزیں، کچھ بہت موٹی موٹی باتیں، ان میں سب سے پہلی جو بات ہے ملاقات، گفتگو، جہاں گفتگو کا حوصلہ نہیں ہوتا، ملاقات کی ہمت نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے سننے سنانے کی بات نہیں ہوتی، وہاں دوسرا مرحلہ نہیں ہے۔ لہذا پہلا مرحلہ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھیں، ملاقات کریں، اور اس میں بھی ہمیں برداشت ہونی چاہیے، تحمل مزاجی ہونی چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اگر یہ بات کروں کوئی برداشت نہیں کر پائے گا، تو اسے آج چھوڑ دیجئے، اسے کسی اور مرحلے پہ جا کے کیجئے۔ اور ہمیں سب سے پہلا مرحلہ تو ملاقاتیں، نشستیں، اور الحمدللہ نبی کے نام پر بھی ماہ رفیع الاول کے اندر جمع ہوتے ہیں، اور امام حسین کے نام پر بھی محرم اور صفت کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ ہماری ماہانہ نشستیں بھی ہونی چاہیے، اور میں چاہوں گا، میں مجھے جیل میں بلایا گیا تھا قیدیوں سے خطاب کرنے کے لیے، اور وہ جو آئی جی جیل خانہ جاتے ہو اور مزارت کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا جی اگر آپ نے قیدیوں کو کچھ سمجھا دیا تو شاید ہمارے لیے آئندہ نسلوں میں، آئندہ معاملات میں بہتری آئے۔ ہمارے اداروں میں بھی، مثلاً بینکنگ کا جو سیکٹر ہے، مثلاً فرض کیجیے فلاں تعلیمی ادارے، فلاں ادارے، ہمارے پاس ایسی نشستیں ہونی چاہیے جو دماغ کھولنے کے لیے ہوں، معلومات بڑھانے کے لیے ہوں، اور جب ہم پہلے مرحلے سے گزریں گے تو دوسرے مرحلے پہ ہم قریب آئیں گے۔ مجھے جیسے ابھی ایک بہن نے سوال کیا تھا، وہ آپ نے کسی حد تک سے شاید تفریح میں بھی چلا گیا وہ سوال، کہ ہم جب تک بیٹھیں گے نہیں، ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم بہت ساری چیزوں میں ہم ایک دوسرے سے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ اور اس معنی میں قریب آنا کہ ہم جو ہے وہ جو نہیں ہے لڑنے کی چیزیں، ان پہ کیوں ہم لڑ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کتنا اچھا ہو، میں مثال دیتا ہوں، کتنا اچھا ہو کہ اسی آئی پی اے کے اندر نماز جماعت کا انتظام ہو، کیونکہ اکثریت سنی برادران کی ہے، امام جماعت سنی عالم ہو، اور پیچھے ہاتھ کھلے ہوئے لوگ بھی کھڑے ہوں اور ہاتھ باندھے ہوئے لوگ بھی کھڑے ہوں۔